بھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اول تاخیر شامل رہیے, انشاءاللہ بہت سے شرعی مسائل سوال جواب کی صورت میں سیکھنے کو ملیں گے. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسن عطاری صاحب ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں مزاج گرامی؟
الحمدللہ رب
العالمین, ماشاءاللہ. پہلے تو میں ابتدان ایک سوال کروں گا, عرس کی شرعی حیثیت کے اوپر اگر ہم گفتگو کریں, اور بزرگان دین کے جو اعراس منائے جاتے ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرس یہ چونکہ عروس سے نکلا ہے, جس کا مطلب جو ہے وہ دلہا یا دلہن ہوا کرتا ہے, اور شادی کے موقع کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو آراس ہوتے ہیں, عرس ہوتے ہیں, اس موقع پر اس کی اصل علماء نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ جب کوئی نیک صالح بندہ انتقال کرتا ہے, قبر میں جاتا ہے, تو فرشتے اس سے یہ کہتے ہیں کہ نم کا نومت العروس, کہ اس طرح سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے یا دلہا سوتا ہے, یعنی سکون اور چین کی نیند سو جا.
ٹھیک.
تو اگرچہ کہ ان کا جانا یہ ہمارے لیے تو اس وقت ایک صدمے کا سبب ہوتا ہے, یا جو اس وقت افراد موجود ہوتے ہیں ان کے لیے صدمے کا ایک سبب ہے, لیکن ان حضرات کے اپنے لیے یہ وصال کا موقع ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو غم منانا ہے وہ شریعت مطہرہ میں 3 دن سے زیادہ یہ ممنوع ہے, سوائے عورت کے جس کا شوہر فوت ہو گیا, اس کے علاوہ کوئی بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتا. اب جب ان کو یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضوری کا, حاضری کا موقع ملتا ہے, تو اس نسبت سے یہ معمول علماء کا رہا ہے, ہمیشہ سے مشائخ کا رہا ہے, بزرگوں کا رہا ہے, کہ جس دن ان کا وصال ہوتا ہے عمومی طور پر جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی برسی منائی جاتی ہے.
ٹھیک.
اور ان حضرات کا چونکہ مقام و مرتبہ بلند و بالا ہوتا ہے, مسلمانوں میں ایک ان کا نام ہوتا ہے اور ایک اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں ہوتی ہے, تو اس کو عرس کہتے ہیں کہ خاص اس دن ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام وغیرہ کیا جاتا ہے. تو یہ اصل عرس ہے جو ہمارے یہاں منایا جاتا ہے. ہاں, اب رہا معاملہ یہ کہ عرس منانا کیسے چاہیے, تو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر جو بھی نیک کام کیے جائیں گے اس کا منانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. خلاف شرع کوئی کام کیے جاتے ہیں, خلاف شرع ان کے مزار پر ہوں یا اس کے علاوہ کسی اور مقام پہ کیے جائیں, تو وہ ویسے بھی ناجائز ہیں اور اس موقع پر بھی ناجائز رہیں گے. ان کو ایصال ثواب کرنا, ان کے لیے نیاز بنانا, ان کے مزار پر حاضری دینا شریعت مطہرہ کے عین مطابق, اور اسی طرح دیگر اور کام کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ہمارے یہاں طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے, اور یہ سارے امور شریعت مطہرہ کے دلائل سے ثابت ہے, قرآن و سنت سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں کہ ایصال ثواب کرنا بھی درست ہے, ان کے لیے دعائیں کرنا بھی درست ہے, اسی طرح ان کے لیے جو نیاز کی جاتی ہے اس کا ثبوت بھی موجود ہے,
ماشاءاللہ. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا تو یوم اور عرس اور بھی کئی خصوصیات کا حامل ہے, کیونکہ ہم تو بطور خاص انہی کی نسبت سے ہی بریلوی کہلاتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نسبت سے یہ مسلک اعلیٰ حضرت جو کہا جاتا ہے, اور اس پر ہم کافی مرتبہ گفتگو بھی کر چکے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کوئی مسلک کوئی جدا نہیں, کوئی الگ سے نہیں, بلکہ وہ وہی تعلیمات ہیں جو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی کریم علیہ السلام سے جو عقائد صحابہ کرام علی مردوان، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین نے، یعنی جو اسلاف اور بزرگوں سے چلتا ہوا اور جن کو گویا کہ مٹایا جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشعہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے فتاوی کی صورت میں، اپنی تصانیف کی صورت میں، آپ نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہی محبت رسول کے چراغ روشن کیے ہیں، اور آپ نے وہ تعلیم پہنچائی ہے بطور خاص کہ اللہ پاک کے لیے کیا عقائد رکھنے ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کفر کی طرف لے جانے والی یا کفر ہیں، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالے سے، یعنی جو اہل سنت کے عقائد ہیں اور اسلاف سے چلتے ہوئے آج تک وہ پہنچے ہیں، اور ان کے اندر جو رد و بدل کیا جا رہا تھا، تبدیلی کی جا رہی تھی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انہی عقائد کو واضح کر کے پھر بیان کیا اور دلائل کے ساتھ کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک عرس نہیں ہے، یہ صرف ایک فاتحہ، یہ خاص وہ نہیں کہ بس اس جو عام ہم بزرگان دین کے آراس مناتے ہیں، ٹھیک ہے اصال ثواب ضرور کریں، مگر تعلیمات رضا، انشاءاللہ جب تعلیمات رضا کو تھامے رکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی اپنے عقیدے کے اندر کوئی بھی کسی طرح کا شک شبہ وہ ہرگز پیدا نہیں ہوگا۔ حسن صاحب کیا کہتے ہیں تعلیمات رضا کو تھامنا، اور یہ کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے؟
تعلیمات رضا ہوں یا مسلک رضا ہو، مسلک اعلیٰ حضرت ہو، یہ صرف ایک پہچان کے طور پر پاک و ہند کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جمیع تعلیمات، یہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو صحابہ کرام علیہ مردوان نے سیکھا، اہل بیت اطہار نے سیکھا، وہ تمام کی تمام باتیں امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، چاہے وہ عقائد اللہ پاک کے متعلق ہوں، چاہے وہ عقائد انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ہوں، چاہے وہ عقائد اہل بیت اطہار کے متعلق ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے متعلق ہوں، کسی کے بھی متعلق عقائد ہوں، آپ ان عقائد کو ملا کر دیکھ لیں تو سارے کے سارے وہ عقائد و نظریات آپ کو ملیں گی کہ جو 1400 سال سے صحابہ کرام علیہ مردوان سے ہوتے ہوتے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور تک پہنچے، اور انہوں نے اسی کو آگے ہم تک پہنچایا ہے، کوئی نئی چیز اس کے اندر داخل نہیں کی، بس وہی کہ جب اس پر حملے ہونے لگے ان عقائد و نظریات پر، کہ جب اللہ پاک کی ذات کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر طرح طرح کی باتیں ایسی کی جانے لگی کہ جو بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سری خلاف تھیں، تو اس کا دفاع کرنے میں جو علماء آگے تھے، ان میں سرخیل جو تھے، سب سے آگے بڑھ کر جو تھے، وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ اس لیے آپ کی طرف یہ بات اور آپ کی طرف یہ امور منسوب کیے گئے، اور اس کو مسلک کے اعلیٰ حضرت، مسلک کے رضا یا تعلیمات رضا کہا گیا، ورنہ حقیقتاً وہ اس تعلیم کا ہی تسلسل تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ جو بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقائد و نظریات پر مشتمل کتابیں پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد وہ ساری دنیا کے علماء اور ساری دنیا کے عوام کو دیکھے گا، تو جو عقائد و نظریات اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائے ہیں، وہی عقائد و نظریات آپ کو دنیا کے جو اکثر ممالک کے اندر اہل سنت ہیں، وہی عقائد و نظریات ان کے اندر آپ کو ملیں گے۔
ماشاءاللہ جی، بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف۔
میرا نام ہے علی اتاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، مفتی صاحب ہمارا کام جو ہے پکوان سینٹر کا ہے، تو ہمارے جو پکوان سینٹر کی لائن کے اندر ایک یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ جو ہے کوئی کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو زیادہ ریٹ بتاتے ہیں 9000 روپے، اب وہ بولتے ہیں ہمارے کو کم کرواؤ، پیسے تو کم کر دیتے ہیں، 1500 روپے کم کر دیے، 1000 روپے کم کر دیے، کسٹمر پوچھتا ہے آپ کتنے کلو کی جو ہے ہمارے کو چاول کی دیکھ دو گے، ہم بولتے ہیں کہ جو ہے 10 کلو کی آپ کو جو ہے دیکھ مل جائے گی، تو اس کو 10 کلو کی دیکھ نہیں دیتے، اس کو 8 کلو کی دیکھ دے دیتے ہیں، 8 کلو گوشت 8 کلو چاول ڈال دیتے ہیں، اس کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ بھائی کہ آپ کو جو ہے 10 کلو گوشت اور 10 کلو چاول دیا ہے، تو اس میں کافی ہمارے جو پکوان سینٹر والے بھائی ہیں وہ بولتے ہیں ہمارے لیے جائز ہے، اگر ان سے اس موضوع پہ بات کی جائے وہ بولتے ہیں ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ اب یہ جو کسٹمر آیا ہے نا، یہ آیا ہے تو واپس چلے جائے گا، اس کو زیادہ ریٹ بتائیں گے، اس کو اس طرح نہیں تو اس طرح کاٹا جائے اس کو۔
اچھا کاٹا جائے، جانور کاٹیں، جانور صفا کریں، کسٹمر بھی کاٹتے ہیں بھائی، کیا کہیں؟
دیکھیں بالکل واضح طور پر دھوکہ دہی ہے. اگر وہ کم کروا رہا ہے تو آپ کے سر پہ اس نے پسٹل تو رکھی بھی نہیں ہے, اور ڈنڈے کے ذریعے تو وہ کم کروا نہیں رہا. آپ کی مرضی ہے کہ آپ کم کریں یا نہ کریں. تو آپ کم کر رہے ہیں تو جس پر طے ہوگا, جو ریٹ طے ہوں گے اور جتنا آپ کو چاول اور گوشت وغیرہ طے ہوگا وہی آپ کو دینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا کہ جی وہاں تو ہمارے کٹ نہیں رہا ہم سے اور 1500 پر دے نہیں رہا, تو لہٰذا ہم یہاں پر جو ہے وہ چاول اور گوشت کم کر کے 1500
پورا کر
یا اس سے بھی زیادہ ہم اس کو کاٹ دیں. تو ایسا جائز نہیں ہے اور یہ دھوکہ دہی ہے. اور جو کیا ہے جتنا فرق آ رہا ہے اتنا فرق آپ کو اسے واپس بھی کرنا ہوگا, یہ جائز بھی نہیں ہے. اب جو آپ کو یاد ہے جس سے آپ کا سودا ہوا ہے, اور یہ یاد بھی ہوتا ہے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے, تو تمام تک وہ رقم آپ کو پہنچانا بھی پڑے گی.
اور یہ ماذا اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جائز ہے, ماذا اللہ
یہ تو بہت خطرناک جملہ ہے. اور
ایک حرام مال کو اس کو یہ کہ ہمارے لیے,
یعنی ایک تو ہے کہ اس کو حرام سمجھنا اور پھر اس کو حرام سمجھ کے کرنا, یہ ایک الگ گناہ ہے اور اس سے بھی توبہ ضروری ہے. اور یہ تو اس سے بھی بڑھ گیا کہ یہ کہہ دینا کہ ہمارے لیے جائز ہے, تو یہ تو اور خطرناک جملہ ہے. تو اس سے تو توبہ بھی کریں, اور احتیاط یہی ہے کہ آپ اس میں تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کریں, کلمہ دوبارہ سے پڑھیں کہ کسی حرام چیز کو اس طرح سے حلال کہنا, اس کو بھی فقہ اکرام نے کفر لکھا ہے.
ہر لین میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے دھوکے جو اس لین کا آدمی ہی زیادہ بتاتا ہے, یہ واضح کرتا ہے. اور مقصد جو ہمیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں یا سوال کر رہے ہوتے ہیں, ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ ان کو کوئی اس کے حوالے سے رہنمائی مل سکے, اور اگر غلطی پر ہیں تو ان کی اصلاح ہو سکے. اس میں احسان صاحب یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات شادی بیاہ کے بھی جو آرڈر ہوتے ہیں, عام طور پہ کچن والے کو دیا جاتا ہے کہ 300 آدمی, اب 300 آدمی کا کھانا اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ادھر سے پہلے سے ہی لے کے جاتے ہیں کہ 250 کے لگ بھگ ہم نے لینا ہے اور ہم پورا کر دیں گے. اس کے بھی بڑے ان کے پاس طریقے ہیں کھانا کے, کب روک لینا ہے, کب تھال روکنے ہیں, کب پیچھے سے کھانا نہیں بھیجنا, لوگ کتنے دیر انتظار کریں گے. مطلب ان کے اپنے طریقے کار ہیں کہ کھانا کھلا دیا پورا کرنا. مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے اندر ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پہلے جاتے ہیں اور جا کے ہال کے اندر کرسیاں اور ٹیبلیں وہ گن کے ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے 300 کا بک کرایا تھا تو بندے آپ کے 330 ہیں یا 350 ہیں. یعنی مالک کو پہلے ہی تھوڑا سا یہ بلیک میل کر دیتے ہیں, ذہنی طور پہ تیار کر دیتے ہیں کہ کھانا کم ہوگا. بولے ہوتا یہ ہے کہ حقیقتاً کھانا یہ لے کے ہی کم گیا, یعنی جتنا 300 کا آرڈر ہوتا ہے تو یہ ان کو 250 کا کھانا ان کو پورا کرنا ہوتا ہے, لیکن مالک کو ایک ذہنی طور پہ ٹینشن میں پہلے ہی مبتلا کر دیں گے جن کا پروگرام ہے کہ بھئی آپ کے بندے زیادہ ہیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. بولے وہ تو ہو گیا پریشان, اب اس کو ہم لگاتے ہیں سائڈ پہ کہ بھئی تم نے ادھر نہیں آنا, کھانے کی طرف نہیں آنا, یہ ہم خود کریں گے اور ہم اس کو کریں گے. اب بولے یوں بڑا کھینچ تان کے, اور پھر بعد میں وہ جو اوپر کے افراد ہیں وہ بھی پیسے ہم رسیو, یعنی اس ڈپارٹ والے یا جو بھی یہ ہیں اس طرح کرتے ہیں, یعنی آپ کا دادا کر لیں.
ابھی تو دیکھیں دونوں طرفہ ہی ہوتا ہوگا, وہ لوگ بھی کم نہیں ہوتے ہوں گے بعض, اور یہاں سے بھی ظاہر ہے کہ زیادہ تجربے کار ہوتے ہوں گے کہ کیا کیا حرکتیں کرنی ہیں. تو یہ جو پر ہیڈ کا معاملہ ہے یہ بھی آپ بخوبی سمجھتے ہیں, کیونکہ باقاعدہ طے ہوتا ہے. پر ہیڈ بھی طے ہوا تو اس میں ساری باتیں ہوتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہوں گی, کتنی کتنی ہوں گی, سب کو پورا کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اب پہلے سے ہی یہ کر کے جانا کہ کم لے کے جانا, ہاں اگر تو یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا 300 کو پورا اور اسی حساب کا ہے تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کے حساب سے انہوں نے اتنا دینا ہے, تو اس حساب سے یہ لے کے گئے ہیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن پہلے سے ہی کم لے کے جانا اور پھر اس کے بعد یہ والی حرکت بھی کرنا کہ وہ گن لینا کرسیاں اور
بلیک میل
کرنا, تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کے ذمے ہیں کہ جتنا آپ کو کھانا پہنچانے کا طے ہوا ہے اتنا کھانا آپ نے پہنچانا ہے, اور اس کی گڑبڑ اگر آپ کریں گے تو کل بروز قیامت آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور اس کے لیے جو ہیرے بانے اختیار کرنا کہ تھوڑی تاخیر کر دینا, یا جو چیز ایسی تھی کہ جو زیادہ کھائی جاتی ہے اس کو روک لینا, جو قیمتی چیز ہے اس کو روک لینا تاکہ جو ہے وہ یہ کم استعمال ہو, اور جو ہلکی پھلکی چیزیں ہیں وہ زیادہ استعمال ہو جائیں تاکہ پیسے بچیں. تو ایسے سارے فراڈ کا حساب آج تو ہو جائے گا, فراڈ کر لیں گے, لیکن کل بروز قیامت ایک ایک بات کا حساب اللہ پاک کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کا بدلہ دیکھے گا, اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کی جزا اس کا بدلہ وہ دیکھے گا.
جی مزید سوال.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, اللہ کے ولیوں کا عرس منانے کا کیا انداز ہونا چاہیے, اور عرس منانے کا بھی ثواب ملتا ہے, اور آخری سفر کے بدھ والے دن کون سے نوافل اور کون سا وظیفہ کرنا چاہیے جس سے کاروبار میں اور گھر میں خیر و برکت ہو, شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
بزرگوں کے آراس کے حوالے سے تو بیان کیا ہے, اور کیا فرمائیں گے, آخری بدھ کو کون سے نوافل پڑھنے ہیں, کون سے بدھ کے حوالے سے, ویسے ہی سفر کے آخری بدھ کے حوالے سے لوگوں کے مختلف گمان پائے جاتے ہیں, اور آخری بدھ کی حیثیت کیا, شرعی طور پر کیا حیثیت ہے؟
شرعی حیثیت یہ ہے کہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن مرض سے شفا حاصل ہوئی تھی, تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے, غلط کانسیپٹ ہے ان کا. حالانکہ جو روایتوں سے ثابت ہے یہ وہ دن تھے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کے اندر شدت آئی تھی اور زیادہ تکلیف بڑی تھی, نہ یہ کہ اس میں شفا حاصل ہوئی تھی. اور بالفرض شفا حاصل ہوئی بھی ہو تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفا میں ہمیں وہ کام کرنا ہوں گے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. تو اب اس کے لیے جس طرح کے معاملات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ اس دور کے اندر لوگ, یعنی پچھلے کچھ عرصے پہلے لوگ جو ہے وہ باغات میں جاتے تھے, سیر و سپاٹے کرتے تھے اور اس طرح کے معاملات, تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے کہ خلاف شرع انداز میں سیر و تفریح کی جائے, مرد و عورت جمع ہوں. اگر اول تو ایسا ہے نہیں, بالفرض اگر ہوتا بھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کیا جاتا, آپ کے طریقے پر عمل کیا جاتا, آپ کو مزید یعنی آپ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قافلوں کے اندر سفر کیا جاتا ہے, اس طرح کے نیک کام یہ کیے جاتے, لیکن ایسا نہیں ہے. اب رہا یہ کہ وظائف وغیرہ اور نوافل وغیرہ, تو نوافل اور وظائف وغیرہ کوئی قرآن و سنت سے تو اس کا ثبوت نہیں ہے, البتہ بعض وظائف اس طرح کے جو بزرگوں کے تجربے سے ہوتے ہیں اسے ذکر کیا گیا ہے جس سے روزی کے اندر برکت ہوگی. لیکن یہ کانسیپٹ رکھنا کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا حاصل ہوئی, اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ایسا کوئی کام کریں کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں, اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے.
جی مزید سوال.
امام کے پیچھے جو سامت کہنے والا مقتدی ہے اس کی سنت نماز ادا کرنا لازمی ہے, اور اس کی کیا شرط ہے, اگر داڑھی ہے یا نہیں ہے, وہ حافظ ہے یا عام نمازی بھی ہو سکتا ہے, اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا تو پیچھے کھڑے ہوا مقتدی مؤذن ہے جو, وہ کتنا آگے بڑھ کر اور کہاں سے نماز شروع کرے؟
جی دو افراد اگر مل کر وہ کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں, آپ کسی کو پیچھے دوسرا بھی اس کی جگہ پر آگے, یعنی اس کو کچھ عارضہ پیش آ گیا, وضو ٹوٹ گیا, کچھ بھی ہوا, تو پیچھے والے کے بھی امامت کے لیے شرائط کے مطابق ہی ہونا وہ ضروری ہے. جو خلاصہ میں سمجھ پایا اس کو,
پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ سنت جو ہے وہ جو اقامت کہہ رہا ہے اس کو سنت پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو فجر کی سنتیں ہیں اس کا حکم تو یہی ہے کہ اگر امام قعدہ میں بھی اسے ملتا ہے تو پہلے اسے پڑھے, تو لہذا اقامت جو کہہ رہا ہے اس کو تو چاہیے کہ پہلے وہ سنتیں ادا کرے, اس کے بعد وہ اقامت کہے, اس سے پہلے اقامت نہ کہے. اسی طرح ظہر کی سنتیں بھی وہ پہلے سے ہی ادا کر لے, اس کو بھی مؤخر نہ کرے. عصر کی یا عشاء کی سنتیں نہیں پڑھی اور اقامت کہنا چاہتا ہے تو بالکل کہہ سکتا ہے, لیکن چھوڑنے کی عادت اسے بہرحال نہیں بنانا چاہیے. اب رہا یہ کہ امام کو کوئی عارضہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے, یعنی اس کا وضو مثال کے طور پہ ٹوٹ گیا اور اس کو پیچھے ہٹنا ہی ظاہر سی بات ہے, تو اب جو آگے بڑھ کے امامت کرے گا اس کا خلیفہ بنے گا, جس کو استخلاف کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے کسی شخص کو آگے کر دے گا, تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ جو امامت کی شرائط ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری پائے جانا ضروری ہے. اگر اس کے اندر کوئی کمی ہوئی امامت کے حوالے سے تو اس کو خلیفہ بنانا, اپنا نائب مقرر کرنا یہ درست نہیں ہوگا, اور بعض صورتوں میں سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے, اور اس کی بھی تو اپنی شرائط ہیں,
بالکل
ان صورتوں میں وہ خلیفہ بنانا اس کا وہ ٹھیک تھا, کن صورتوں میں
جی اب اس میں اولا یہی ہے کہ دوبارہ سے نماز یہ ادا کی جائے.
ٹھیک ہے جی مزید سوال.
माशाल्लाह मदनी चैनल का ये बहुत ही प्यारा सिलसिला है। मुफ्ती साहब से अर्ज है कि अगर कोई गरीब हो और 12 रबीउल नूर शरीफ में वो चरागा भी ना कर सकता हो, लेकिन वो रोज़ाना 1200 मरतबा दुरूद पढ़कर वो 12 रबीउल नूर के दिन बारगाह रिसालत में सवाब पेश कर दे, तो क्या उसके लिए काफ़ी है?
जी, गरीब है, इतनी ताकत शक्कत नहीं है चरागा कर सके। चरागाह के लिए क्या बहुत ज़्यादा कोई माल खर्च करना ज़रूरी?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चरागाह करना ये बाईस सआदत बात है कि जो चरागाह करता है या और कोई वो खुशी का इजहार करता है तो ये सआदत की बात है, लेकिन हम बहरहाल इसको फ़र्ज़ व वाजिब करार नहीं देते। अगर कोई इसको जायज़ समझते हुए नहीं करता कि जायज़ है लेकिन वो नहीं करता, तो फिर इस सूरत में उसके ऊपर कोई हर्ज नहीं आता, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं आता। अब जिसके पास गुंजाइश है ही नहीं तो उसको किसने मुकल्लफ किया कि वो इस तरह चरागा करेगा? जो उसकी गुंजाइश है, जितनी गुंजाइश है, एक झंडा उसने लगा लिया, बहुत। शावरीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला के वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम और रहमतुल्लाहि तआला का वाकया बड़ा मशहूर है कि वो हर साल नियाज करते थे 12 रबीउल अव्वल के मौके पर। एक साल कुछ भी नहीं था, सिर्फ भुने हुए कुछ चने थे, तो आपने उसी की नियाज दी तो ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और वही चने आपके आगे रखे हुए हैं और आप अलैहिस्सलाम उसे तनावुल फरमाए खा रहे हैं। तो ये इस बात की अलामत थी कि वो कबूल हुआ इनका ये अमल। तो मामूली सा भी कुछ हो तो बंदा उसके ज़रिए से भी अगर खुशी का इजहार कर दे तो ये बहुत है। एक झंडा लगा लिया, एक बल्ब भी इस खुशी में लगा लिया, तो अल्लाह पाक इस पर भी उसको अजर अता फरमाए। वो कुछ भी नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जो 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से आपने कहा, तो बिल्कुल ये तो आला दर्जे का नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को राज़ी करने का ज़रिया है, इसलिए कि दुरूद पाक का फ़ायदा लौट कर हमारी ज़ात की तरफ आता है और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर उस बात को पसंद फरमाते हैं जिससे आपकी उम्मत को फ़ायदा पहुँचे।
माशाल्लाह। और ये तो जो चरागा कर रहे हैं या जिस तरह में मिलाशरी मना रहे हैं, तो ये वजीफा तो सबको अपनाना चाहिए।
बिल्कुल अपनाना। दुरूद
पाक
तो दिया हुआ बीना मिल सुन्नत ने कि 12 अरब दुरूद पाक जो है वो पढ़ने हैं सब ने 12 तारीख तक या 12वीं के पूरे महीने के
हदफ
दिया करें, तो 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का तो रोज़ाना वैसे ही हदफ दिया है कि रबीउल अव्वल के अंदर हर मुसलमान कोशिश करे और ये पढ़े।
सुभान अल्लाह। जी मजीद सवाल।
मोहम्मद तहसीन अत्तारी हैदराबाद। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि अक्सर ऐने मस्जिद में बीच में कालम आ जाते हैं, तो कालम के जमात के दौरान जो बीच में कालम आ जाते हैं, तो इसमें सब बना सकते हैं या वो सब छोड़ के पीछे से सब बंदी की जाए?
जी क्या कहते हैं?
कालम यानी जो पिलर आते हैं उसके हवाले से ये बात कर रहे हैं, तो जो सुतून होते हैं इनके दरमियान सफ़ बनाने से हदीस पाक में मना किया गया है। सुनन इब्ने माजा और दीगर किताबों के अंदर हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुतूनों के दरमियान से निकाला जाता था, हटाया जाता था कि सुतूनों के दरमियान सफ़ ना बनाए। तो लिहाजा जब सफ़ें बन रही हों उसी वक्त कोशिश करके पीछे जो सुतूनों के पीछे वाली सफ़ होती है वहाँ पर सफ़ बनाए। हाँ, अगर मस्जिद भर गई, फुल हो गई और अब जगह नहीं है, इस सूरत में अगर सुतूनों के दरमियान सफ़ बनाई जाती है तो ये बनाना जायज़ है। जैसे जुमा वगैरह के अंदर होता है, ईद के नमाज में होता है, तो उसमें बना सकते हैं।
ठीक है, कुछ एसएमएस भी शामिल करते हैं। अगर किसी ने नया मकान बनाना, उसको क्या शरी एहतियातें करनी होती हैं? क्या फरमाते हैं? आरिफ वाला से सवाल है।
जी, शरी एहतियातें तो अब यही है कि हलाल पैसों से वो हो और उसमें किसी का जगह भी जो है वो दुरुस्त जगह पर हो, किसी की ज़मीन जो है वो गसब ना की हुई हो। और फिर इसके बाद बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे घर जब बनाते हैं तो उस वक्त बकरा ज़बह करते हैं और उसका खून जो है वो उसकी बुनियादों के अंदर डाल,
सदका निकाला जाता है एक तरह का।
तो ये सदका करना तो ठीक है कि बकरा ज़बह किया और इससे बलाएं भी दूर होती हैं, लेकिन ये जो जड़ों के अंदर इसका खून दाखिल किया जा रहा है ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है, यूँ ना करें। और इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पर बाथरूम वगैरह बनते हैं तो उसको बनाते हुए ये एहतियात करें कि जो WC का रुख है वो किबले की तरफ ना हो, ना ही 45 डिग्री के अंदर ना आए। जो अमीरुल सुन्नत का रिसाला है वज़ू का तरीक़ेकार, اس کو آپ دیکھ لیں اچھی طریقے سے کہ اس میں کیا کیا مزید اس حوالے سے بتایا گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ کرے کہ اہل سنت کی کسی مسجد کے بالکل قریب آپ کا گھر ہو تو اس کے فوائد مزید آپ کو حاصل ہوں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو پیش نظر رکھنی چاہیے.
باقی کوئی خاص مہینہ کو خاص وہ اس طرح کا تو کچھ نہیں ہے نا, کیونکہ اس میں کیونکہ سفر کے حوالے سے تو ہے نا, لوگ کہتے ہیں جیسے نیا کام بھی نہیں کرنا, گھر بھی نہیں بنانا, ایسی کچھ نہیں.
سفر کے حوالے سے تو بہرحال سفر ہو اور پھر یہ سوالات نہ ہوں, یہ بہت مشکل ہے. تو یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور آپ سے ہوئے بھی ہوں گے, ابھی یہاں مدنی چینل پہ بھی ہوئے ہوں گے
جی,
اور بہت سارے کلپ بھی ہمارے اس کے اوپر ہیں. تو بہرحال سفر کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے, نہ اس کے اندر کوئی بلا اترتی ہے, نہ کوئی برائی اترتی ہے. اس میں ہر طرح کا نیا کام بھی شروع کیا جا سکتا ہے.
سوال ہے کہ کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں, تو میری امی ضعیف ہیں اور وہ چارپائی پر نماز پڑھ سکتی ہیں, زمین پر بیٹھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے, کیا حکم ہے نماز کے حوالے سے؟
چارپائی پہ بیٹھ جاتی ہیں, زمین پہ
ضعیف العمر ہیں,
ٹھیک ہے, جیسے کرسی پہ بعض لوگ بیٹھتے ہیں. تو اب اگر چارپائی پر بیٹھ کے وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ چارپائی پر سجدہ نہیں ہو سکتا. تو جیسے اگر اونچا اس طرح کا تخت ہوتا ہے, اس پہ یہ بیٹھ جاتی ہیں, تو یہاں چونکہ سجدہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر, اگر تو یہ سجدہ
پورا ہی تخت بنا
پورا تختہ بنا ہوا ہے تو اس پہ چونکہ سجدہ ہو سکتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو یہ اس پہ سجدہ کریں گی. اگر کر سکتی ہیں, اتنی ہمت ان کے اندر, طاقت ان کے اندر موجود ہے, تو ایسی جگہ پہ ان کو نماز پڑھنا ہوگی. لیکن اگر وہ قدرت نہیں رکھتی, جیسے کرسی پہ بیٹھ کے لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو سجدہ کرنے کی زمین پر قدرت نہیں, تو اس صورت میں قیام کرنا بھی یہ ضروری نہیں ہوتا. اور اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ پوری نماز بیٹھ کے ادا کرے. تو اگر چارپائی پہ بیٹھ کے نماز ادا کرتی ہیں تو اشاروں کے ذریعے نماز کو وہ ادا کریں گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ان کو کرنا بھی ہوگی.
کرنا بھی یعنی اشارے کے, پھر کرسی پہ کیا کس انداز سے, یعنی یہ چارپائی پہ پوچھ,
چارپائی چار پہ, جو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہے ویسے ہی اس میں پڑھی جائے گی, کہ جیسے ہاتھ باندھتے ہیں ویسے ہی ہاتھ باندھ کے تمام کے تمام جو اذکار وغیرہ ہیں وہ سب پڑھنے ہیں, سورہ فاتحہ وغیرہ. اس کے بعد اصل یہ ہے کہ جب رکوع کے لیے جائیں گے تو ہاتھ تو آپ کے یہ آپ کی رانوں کے اوپر ہی ہوں گے, اور تھوڑا سا آپ نے رکوع کے لیے جھکنا ہے, اور سجدے کے لیے اس سے تھوڑا سا زیادہ جھکنا ہے. بعض لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو یوں کر لیتے ہیں آگے, اور سجدے میں تھوڑا سا اور ہاتھوں کو آگے کرتے ہیں. تو ہاتھوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہاتھ آپ نے وہیں رانوں پر رکھنے ہیں. رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکنا ہے, اور سجدے کے لیے اس کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ جھکنا یہ ضروری ہے.
اچھا, یہ ایک سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کی قبر ہے اور اس میں پہلے ایک بھائی اور اس کے بعد دوسرے بھائی کو بھی اسی قبر میں دفن کیا گیا.
استغفر اللہ,
کیا کہتے ہیں؟
اب تو کیا کہہ سکتے ہیں, قبر کھولنے کی بہرحال کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے, بہت گناہ کا کام کیا ہے. قبر جب بند ہو گئی تو اب بلا عذر شرعی قبر کو کھولنا یہ جائز نہیں ہوتا, اور یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ بھائی کو, بہن کو, والدہ کو, بیوی کو اس کے اندر دفن کرنا ہے. یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کسی قبر کے اندر کسی دوسرے کو دفن کیا جائے. تو جو کیا ہے اس کے اوپر توبہ کریں, اللہ پاک سے معافی مانگیں. اب اس کی بھی اجازت نہیں کہ کھول کر اب دو جو لاشیں مزید دفنائی گئی ہیں ان کو باہر نکالیں, اب جو دفنا دیا ہے ان کو وہیں پر رہنے دیا جائے گا,
اور توبہ کریں.
بالکل لازمی توبہ کرنا ہوگی
اس حوالے سے. اور لوگ بعض اوقات یہ سمجھ ہوتا ہے کہ خونی رشتہ ہے تو بھائی ٹھیک ہے, اب یہ پوچھ لیتے ہیں یہ تمہارے دادا کی, دادی کی, نانی کی, چاہے ان کو کتنی سال ہو چکے ہوں,
کتنے 100 سال ہو چکے ہوں, 200 سال ہو چکے ہوں, قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے. قبر میں جب بندہ چلا گیا تو اب اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے,
ٹھیک,
وہ ایک برزخ ہے, پردہ ہے, آڑ ہے. ہمیں اجازت ہی نہیں کہ ہم کسی کی قبر کو کھولیں, کھل گئی تو اسے فوری طور پہ بند کرنا ضروری ہوتا ہے.
جی مزید سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ اگر 2-3 ماہ کا بچہ اور ان کی مطلب طلاق ہو جائے, جو ان کے مطلب ماں باپ ہوں ان میں آپس میں طلاق ہو جائے, بچہ دودھ پی رہا ہو, تو کیا طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر.
کچھ لوگ تو ویسے بچے کی ولادت سے پہلے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر بیوی امید سے ہو تو اس دوران طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی, شاید ان کو شبہ ہوتا ہے. تو بچے کی دودھ پلانے کی مدت کے اندر بھی کوئی کسی طرح کا شک شبہ والی بات ہے کیا؟
نہیں, اس میں بھی شک و شبہ نہیں ہے اور اس میں بھی شک و شبہ نہیں ہے.
طلاق دے گا دونوں,
طلاق تو باہر صورت ہو جاتی ہے, شوہر عاقل بالغ ہے اور اس نے طلاق دی تو طلاق تو باہر صورت یہ پڑ جائے گی. لیکن نہ عورت کا اس میں پاک ہونا شرط ہے, نہ اس کا پریگننٹ نہ ہونا شرط ہے, کوئی شرط نہیں ہے اس کے اندر. تو بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے, اور نعوذ باللہ اس حالت میں مرد نے طلاق دی ہے تو اس صورت میں طلاق تو ہو جائے گی اور عدت بھی گزارنا ہوگی.
ٹھیک ہے, اور اس کے حوالے سے آپ دارالعلوم اہل سنت سے ڈائریکٹ, جن کا بھی مسئلہ نا, تو وہ کیونکہ کتنی طلاقیں ہوئی ہیں اور کیا الفاظ بولے گے, کیا کلمات بولے گے, یہ مین چیز جو باقاعدہ جب بھی طلاق کا ظاہر ہے کسی کا ایشو ہوگا تو ہم یہ گفتگو تو ان سے کریں گے, کیا الفاظ بولے گئے تھے اور کتنی, یعنی تین طلاقیں ہو گئیں یا ایک طلاق دی ہے یا دو طلاقیں دی ہیں, تاکہ اس کے مطابق وہ مسئلہ پورا وضاحت کے ساتھ ان کو بتا دیا جائے گا. تو دارالعلوم اہل سنت میں رابطہ کیجیے. مزید سوال.
میرا نام محمد طیب ہے, میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سنم ہر میت کے لیے کر سکتے ہیں یا صرف بالغ افراد کے لیے, رہنمائی فرما دیجیے گا, اور اسی کے ساتھ ہی دسواں اور برسی وغیرہ کے متعلق بھی رہنمائی فرما دیجیے.
جی, ایک دن کا بچہ ہو اس کے لیے بھی سوئم کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے بھی دسواں برسی وغیرہ سب کی جا سکتی ہے اور کی جاتی بھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ایصال ثواب ہیں, اور ایصال ثواب کا محتاج یہ ہر شخص ہوتا ہے, تو اسے چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہو اس کا بھی سوئم دسواں وغیرہ یہ کیا جا سکتا ہے.
کیا جا سکتا ہے. ایک سوال ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور اس کی بس ایک ہی بیٹی ہو, کوئی اور مرد نہ ہو, تو کیا مجبوری کی صورت میں عورت کا گھر سے باہر جانا کسی کام کاج کے لیے یا کوئی اس طرح, تو گنجائش ہے اس میں کچھ؟
بالکل, اگر واقعی ایسا ہے کہ کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو باہر سے لا کے اسے دے سکے, تو بالکل شریعت مطالعہ اس کی اجازت دیتی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا,
پردے کی رعایت کرتے ہوئے
جو بھی اس کے شرائط ہیں اس کی تو پیروی کی جائے گی. دن ہی دن کے اندر اس کو جانا ہوگا, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آ جائے, سارے معاملات کو دیکھا جائے گا کہ کوئی دوسرا یہ مدد کرنے والا موجود ہے یا نہیں, سنبھالنے والا موجود ہے یا نہیں ہے. اگر تو کوئی صورت دوسری نکل سکتی ہے تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں, ورنہ پھر پردے کی رعایت کرتے ہوئے دن ہی دن کے اندر وہ باہر جا سکتی ہے.
جن کے یہاں کوئی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو خاندان کے لوگ یا دیگر ایسی خواتین کو یا مردوں کو اس حوالے سے تعاون کرنا؟
بالکل, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سوال ہم سے یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو ہم اپنے گھر لے جا سکتے ہیں, بیٹی بولے گی میں اپنے گھر لے جاؤں, بیٹا بولے گا میں اپنے گھر لے جاؤں. تو جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے, یعنی شوہر کے ساتھ جہاں رہتی تھی انتقال سے پہلے, وہیں بیوی نے عدت گزارنا ہوتی. قرآن کا حکم ہے اسکنوہن من حیث سکنتم, کہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جہاں تم رہتے ہو وہیں ان کی عدت, ان کو سکنا دو, وہیں ان کو رہائش دو. تو انہوں نے وہیں پر جو ہے وہ عدت گزارنی ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو لے کے جائیں, آپ ان کے گھر پر آئیں تاکہ ان کی جو پریشانی ہے, ان کی جو حاجات ہیں وہ پوری ہو سکیں.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
تو میرا یہ سوال ہے, کیا خطبے کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے؟
خطبے کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے؟
جی, خطبے کے بغیر نکاح تو ہو جائے گا جب کہ نکاح کی دیگر شرائط پائی جائیں. یعنی جس طرح نکاح کا حکم ہے, اگر وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا. لیکن خطبہ ہونا یہ مستحب کام ہے, اچھا کام ہے کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد ہی نکاح کی محفل کا انعقاد کیا جائے.
ترک کیوں کریں گے جیسے انہوں نے کہا کہ بغیر
بھول گئے مثال کے طور پر؟
یہ بھی ہو جاتا ہے کیا؟
ممکن ہے اللہ ہوا.
اچھا جی, یعنی اسے پڑھانے آئے ان کو ہی بھول گیا,
ممکن ہے.
بعض کا دیسی کیفیات جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں, کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں.
وہ کسی کا ہوا تھا اس طرح, اس میرے خیال میں وہ نکاح خان جو ہے وہ گفتگو کے دوران شاید بھول گئے تھے اس کا خطبہ پڑھنا.
پوچھتے ہوئے کہ آپ نے اجازت لے لیے, فلانے سائن کرائے تو وہ نکاح پڑھا, تو کیا ہوا؟ اچھا پہلے رہ گیا بالفرض, تو بعد میں
پڑھنے کو مسئلہ نہیں ہے,
اس میں بعد میں پڑھ چلیں. یعنی زیادہ مسئلہ تو اس وقت ہوگا جب دعا مانگ کے وہ مبارکباد دے کے چلے گئے, بعد میں کس کوئی دولہے کو کہے کہ بھائی تمہارا نکاح یہ کیسے ہوا, خطبہ ہی نہیں ہوا. تو بہرحال خطبہ اس کے لیے شرط نہیں ہے. ناظرین اکرام, پروگرام آپ نے وہ ملاحظہ کیا ہے اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی علیہ السلام.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.